زمان خاص اجاز حسین بٹالوی ہیں جن کا شمار پاکستان کے چوٹی کے وکلا میں کیا جاتا ہے. اپنے پیشے کے اعتبار سے یہ بڑے تاریخی اور دلچسپ مقدمے جیتتے رہے. ہمارا خیال تھا ان کی زبانی ان دلچسپ مقدموں کا ذکر سنا جائے, لطف آئے گا, مگر یہ ہمیں کچھ اور سنانا چاہتے ہیں. کوئی 4 سال ہوئے ہوں گے یہاں نشست میں انہوں نے ایک افسانہ پڑھا تھا اڑنگے شاہ, جو پاکستان کے موقر جریدے نقوش میں چھپا, جو اس سال کا بہترین افسانہ قرار پایا اور ان کو نقوش ایوارڈ ملا. میں ان کے زور قلم, زور لطف اور زینت کلام کے متعلق کچھ نہیں کہوں گا, کیونکہ یہ رشتے سے میرے بھائی ہوتے ہیں. ان سے مزید تعارف کے لیے میں ڈاکٹر سلیم میر کی طرف رجوع کرتا ہوں. ڈاکٹر سلیم میر صاحب,
آپ کو وہ ہیں جو اس میدان کے شاہ سوار.
نہیں صاحب, یہ تو میرا بھائی ہے, اس واسطے میں زیادہ ہے میرے منہ سے کلمہ تعریف.
اس سے زیادہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا جو آپ نے کہہ دیا.
میر صاحب صاحب خانہ ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے مجھے, جو میں کر رہا ہوں, کہ آج ان کا بہت مصروف دن تھا, ان کا بھی اور شاہین کا بھی, اور انہوں نے یہ محفل سجائی, اتنے لوگوں کو بلایا, اور باوجود اس کے کہ آج بہت مصروفیت تھی, انہوں نے نشست کی یہ محفل سجائی. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
بہت بہت شکریہ صاحب. میں دراصل بہت ہی مختصر بات کروں گا, اس لیے کہ ہمیں بات جو سننی ہے وہ اجاز صاحب سے سننا. وہ دراصل بات یہ ہے کہ ان کو ہم نے بلانے کے لیے بہت ساری دعوتیں جو ہیں وہ اس کا بندوبست کیا تھا, یا پروگرام بنائے تھے آغا صاحب کے ساتھ مل کے, کہ ان کو ہم ایک خاص طریقے سے اپنے اینول ڈنر میں, جس کا ہمیں اور بہت سارے دوستوں کو کافی دنوں سے انتظار ہے کہ وہ ڈنر کریں, جیسا ہم نے پہلے ضیاء محی الدین صاحب کے لیے کیا تھا. تو اب ان کا نہ آنے کی تاریخ کا ہمیں معلوم تھا, نہ آنے جانے کا پروگرام جو تھا اس کے بارے میں ہمیں تاریخ معلوم نہیں تھی. اب یہ ہوا کہ جب یہاں پہ جب یہ آ گئے ہیں تو کل رات کو خیال تھا کہ ایک دعوت میں ان کو بھی انوائٹ کر لیں گے, اور ہم جو ہوسٹ تھے ان کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن اعجاز صاحب کی ایک کہہ لیں کہ خاص نوازش ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو جاؤں گا اور کسی درویش کے گھر پہ جاؤں, وہیں پہ جا کے گھر محفل سے جائے گا. تو درویش تو میں نے جمع کر دی, یہاں پہ بیٹھے ہوں, دیکھیے
توڑا بھی کھڑک جائے.
تو وداؤٹ مچ اڈو آئی ول ریکویسٹ ہم, ان سے درخواست کی جائے گی کہ یہ گفتگو کا آغاز کریں, کیونکہ بہت دنوں سے ہمیں یہ گفتگو سنے ہوئے, ذرا مزیدار گفتگو سنے ہوئے کافی دن ہو گئے, تو ان کا کافی دنوں سے ہمیں انتظار تھا, خاص طور پہ جب سے ان کا افسانہ سنا تھا. اب سب دوست یہاں پہ جمع ہو گئے ہیں شام کو, تو اب میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں.
جناب میر صاحب, آپ کا بےحد شکریہ, اور بیگم میر صاحب کا بےحد شکریہ, مصروف ہے, مہربانی ہے. آغا بابر صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ میں ان کا برادر خرد ہوں اتنی تعریف کر دی. ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں مقدمے جیتتا نہیں, مقدمے ہارتا بھی ہوں, وہ بھی دلچسپی ہوتے ہیں, اور مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ میں کوئی مقدموں کی بات کروں, مگر انگریزی زبان میں ایک محاورہ ہے بس مینز ہالیڈے, میری سمجھ میں نہیں آتا تھا بس مینز ہالیڈے کے معنی کیا ہیں. تو معلوم ہوا کہ کوئی بس والا تھا, اس نے چھٹی منانی تھی, اس نے ایک بس کرائے پر لے لی اور اپنے بیوی بچوں کو اس میں بٹھا لیا, تو نکل گیا, تو بس چلاتا رہا, چھٹی ختم ہو گئی. تو میں وہ مقدموں کا حال انہیں سے تو بھاگ کر یہاں آیا ہوں, اس لیے میں وہ بس مینز ہالیڈے نہیں کرنا چاہتا. اور سچ پوچھئے تو میں نشست کی محفل میں کوئی مجلس پڑھنے سے بھی اس دفعہ کترا رہا تھا, یہ کوئی کہنے کو خاص بات تھی نہیں, لیکن پھر ایک یہ واقعہ ہوا, مجھے معلوم ہوا کہ بی بی قرۃ العین حیدر آپ کی مہمان خاص تھیں پچھلی نشست میں, تو اس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ وہ یہاں سے ہو گئی ہیں اور آپ نے ان کا ناول پڑھ لیا ہے اور آپ ان کے افسانوں سے اچھی طرح سے واقف ہیں, تو اس لیے کیوں نہ اسی کی توسیع میں آج شام کسی حد تک بسر کی جائے. تو سمجھیے کہ یہ قرۃ العین حیدر کے افسانوں اور اس کے ناولوں کی ایک طرح سے توسیعی شام ہے. اور پھر یوں بھی میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں جوگی والا پھیرا نیو یارک کا کروں اور ایسے شادہ اور فرحاں چہرے جو یہاں نظر آتے ہیں ان کو دیکھے بغیر گھر چلا جاؤں. بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو اچھے خوشگوار چہرے یہاں نظر آتے ہیں, ان میں کبھی کبھی مجھے نگاہوں میں ایک اداسی کی جھلک بھی نظر آ جاتی ہے. لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ اداسی کی یہ جھلک تو مجھ کو لاہور کے اور پاکستان کے چہروں میں بھی کبھی کبھی نظر آ جاتی ہے, اور میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. ایک تو انسانوں کو خوشی سے خاص نفرت ہے, دوسرے سچی بات یہ ہے کہ اس کا راز مجھ پر بہت دنوں میں کھلا کہ یہاں والے خواب تو وہاں کے دیکھتے ہیں اور وہاں والے آرزو یہاں کی رکھتے ہیں. اب عجیب بات ہے کہ جو ساحل پر ہیں وہ موجوں کی خواہش کرتے ہیں اور جو موجوں پر ہیں وہ ساحل کی آرزو رکھتے ہیں. تو یہ لمبا مسئلہ ہے, اس پر میں ابھی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا. لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب میں خود پاکستان سے کسی حد تک بیزار ہو جاتا ہوں اور وہاں کے سیاستدانوں کی یاواگوئی سے اور وہاں کے عام شہریوں کے گالی گفتگو سے پریشان ہو جاتا ہوں, تو پھر میں رخت سفر باندھتا ہوں اور ملکوں ملکوں گھومتا پھرتا ہوں, شہروں شہروں کی سیر کرتا ہوں, گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتا ہوں. اتنے میں وقت ختم ہو جاتا ہے اور وقت کا کمال یہی کہ ختم ہو جاتا ہے. تو پھر جب وقت آ پہنچتا ہے تو پھر میں واپسی کا سفر اختیار کرتا ہوں اور پی آئی اے کے جہاز خوش اندام میں بیٹھ کر واپس جاتا ہوں. پی آئی اے کے سفر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر آپ نے نیو یارک سے یا لندن سے قدم رکھا تو پاکستان پہنچ گئے, پی آئی کا جہاز ہی پاکستان ماشاءاللہ سے ہو جاتا ہے. لیکن اس میں کمال یہ ہے کہ جیسے ہی وہ جہاز کراچی یا لاہور پہنچتا ہے تو بالکل ایک حشر کا سا سما پیدا ہو جاتا ہے, میدان حشر ہوتا ہے وہاں. اور وہ لوگ جو بہت سلیقے سے جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک دم بک ٹوٹ گھوڑوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں, اور کوئی آدمی میری ٹانگوں میں سے نکل کر اوپر سے جا کر وہ امیگریشن کے ڈیسک پر پہنچ جاتا ہے, اور کوئی آدمی میرے کندھے کو پھلانگ کر وہاں چلا جاتا ہے جہاں کسٹم ہو رہا ہے. کوئی سرکاری افسر ہوتا ہے, اس کے بیوی بچے آئے ہوتے ہیں, وہ بھی اسی جہاز میں ہوتے ہیں, دور سے ایک آدمی ان کو اشارہ کر رہا ہوتا ہے جو ان کو کسٹم سے اور امیگریشن کی رکاوٹوں سے ایک دم اس طرح باہر نکال کر لے جاتا ہے جیسے مکھن میں سے باہر نکال لیا جاتا ہے, اور باقی ہم سب لوگوں کو وہ جو حساب کتاب کے فرشتے ہیں ان کے پاس چھوڑ جاتا ہے. لیکن سچ پوچھئے تو مجھے اس کے باوجود جب جہاز پاکستان پہنچتا ہے, پاکستان کی سرزمین پر پہنچتا ہے, مجھے پاکستان پر پیار بہت آتا ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اب ساری دنیا کے نقشے پر ایک ہی ملک رہ گیا ہے جہاں میں بغیر ویزا کے جا سکتا ہوں, اور تو باقی سب نے میرے اوپر اپنے دروازے بند کر لیے. تو اس وجہ سے پاکستان پہنچ کر مجھے ایک خاص طرح کی خوشی ضرور ہوتی ہے. لیکن آج کی شام اس نوسٹیلجیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کی شام تو قرۃ العین حیدر کی جو آپ نے شام منائی تھی اس کی توسیع سمجھیے, اور اس لیے میرا ارادہ ہے کہ زلف رخسار کی نہیں حسن یار کی باتیں کی جائیں. قرۃ العین حیدر کی طرف اشارہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ جو شعر ہے جناب اصل حسن صاحب کا کہ آؤ حسن یار کی باتیں کریں, زلف کی رخسار کی باتیں کریں, تو یہ حسن یار جو ہے یہ دراصل شاعروں اور ادیبوں میں دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو ہر شخص کی شخصیت ہوتی ہے, وہ گوشت پوست کا انسان ہوتا ہے. اب دیکھیے میں پڑھتا ہوں کہ علامہ اقبال جو تھے ان کو سب سبزیوں میں کریلے پسند تھے, تو کریلے تو ہم کو بھی اچھے لگتے ہیں. وہ حکا پیتے رہتے تھے, اچھا جی حکا پیتے ہوں گے, کڑوا تمباکو تھا میٹھا تھا ہوگا, ہمیں اس سے کیا غرض ہے. ہر وقت بنیان میں اور تہبند میں بیٹھے رہتے تھے, یہ اچھا اگر سوٹ بھی پہن لیتے یا شلوار قمیض پہن لیتے تو کیا فرق پڑتا. وہ اقبال وہ ہے جس کو ہم نے نہیں دیکھا, لیکن ہمارا اقبال وہ ہے جو میرا رشتہ بانگ درا سے, بال جبریل سے, ضرب کلیم سے, زبور اعظم سے, اقبال سے بنتا ہے. وہ اقبال وہ ہے جس میں اقبال کا حسن یار موجود ہے. غالب صاحب ہیں جناب, غالب تھے, آم بہت کھاتے تھے, بہت پسند, ہم کو بھی آم پسند ہے. اچھا جناب, وہ گھر میں جوا کراتے تھے, نال نکالتے تھے, کوتوال شہر میں دھر دیا, کالے خان کی قید میں رہے, انگریز کی خوشامد کرتے تھے, دستمبو لکھی اور ملکہ وکٹوریا کا قصیدہ لکھا, اور کلکتے گئے اور کلکتے میں جا کے کوشش کی کہ پینشن بحال ہو جائے, نہیں ہوئی, ناکام واپس آئے. ہوا ہوگا, مگر میرا تو رشتہ اس دیوان غالب سے ہے جو میری نظر میں دنیا کی عظیم کتابوں میں اور عظیم شاعری میں ہے. اس لیے باقی وہ لوگ جانے جو اقبال کے ساتھ یا غالب کے عہد میں زندہ تھے. تو حسن یار تو دراصل وہ ہے جو انسان کے, شاعر کے, ادیب کے, فکشن نگار کے فن میں ہمیشہ کے لیے زندہ دفن ہو جاتا ہے. یہی حال قرۃ العین حیدر کا ہے. قرۃ العین حیدر یہاں آئی, آپ نے ان کو دیکھا. میرے خیال میں قرۃ العین حیدر اس عہد میں اردو فکشن میں بہت بڑا نام ہے اور ہماری بہت بڑی لکھنے والی ہیں. آپ کے بچے, آپ کی آنے والی نسلیں اور عادے اگر وہ قرۃ العین حیدر کو پڑھیں گی, دعا کرتا ہوں کہ پڑھیں, تو وہ آپ کو بڑے رشک کی نظر سے دیکھیں گی کہ ہمارے اما بابا نے قرۃ العین حیدر کو دیکھا تھا. تو آپ ان سے مل لیے, لیکن ان کا حسن یار جو ہے وہ ان کے افسانوں میں اور ان کے ناولوں میں موجود ہے. تو آج میری خواہش یہ تھی کہ میں قرۃ العین حیدر کے افسانوں اور ناولوں کے واسطے سے اس حسن یار کی تلاش کروں. حال ہی میں قرۃ العین حیدر کا جو تازہ ترین ناول ہے چاندنی بیگم, جو آپ سب نے مجھے امید ہے پڑھ رکھا ہوگا, کیونکہ قرۃ العین حیدر نے آپ کی مجلس میں آ کے چاندنی بیگم کا ایک حصہ پڑھ کے سنایا تھا. تو میں نے جو چاندنی بیگم پڑھنے کے بعد اپنے خیالات مجتمع کیے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. اگر آپ نے پڑھا ہے قرۃ العین حیدر کا ناول, تو چاندنی بیگم کا پہلا باب جس کا عنوان گل سرخ ہے, اس طرح اختتام پذیر ہوتا ہے جیسے کوئی کلاسیکل موسیقار مالکانس کے خیال کا آلاپ ختم کرے اور اپنے تمام تر زمزموں اور بہلاوے کے ساتھ راگ کا نقشہ قائم کر دے اور سننے والا مزید لئے کاری اور گمک کے لیے تیار ہو جائے. اس طرح ہے جیسے اسٹیج پر روشنی پڑنے سے پہلے کردار اپنے اپنے کام سے لگے ہوئے تھے اور مصنف نے کاروبار حیات کے عین بیچ میں ان کی تصویر کشی شروع کر دی. کامیاب اور متمول بیرسٹر اظہر علی, ان کی سوشل ریفارمر قسم کی بیگم بدر النساء جو عرف عام میں بٹو بیگم کے نام سے جانی جاتی ہیں, اسٹوڈنٹس یونین میں پرائیویٹ پراپرٹی خلاف دھواں دھار تقریریں کرتا ان کا بیٹا قمبر علی, بیرسٹر صاحب کے منشی, اردو فارسی کے مزاج دان منشی بھوانی شنکر سوختہ, اور ندیا کے پار تین کٹوری ہاؤس میں ایک زوال پذیر جاگیردار قبیلہ جس میں راجہ انور حسین اور تین کٹوری کی سب سے چھوٹی بیٹی صفیہ سلطانہ قمبر علی کی ٹھیکرے کی مانگ ہے. بیگم اظہر علی کا غفر پور والا قدر غریب میکا, جہاں ان کی عزیزہ علیمہ بانو اپنی بیٹی چاندنی بیگم کے ساتھ اپنے آبائی کھنڈر کے ایک سالم دو کمروں میں رہائش پذیر ہے, اور چاندنی بیگم کے والد پاکستان جا چکے ہیں, یہ لکھنؤ کے ارد گرد کا علاقہ ہے, اور چاندنی بیگم کے والد لکھنؤ سے پاکستان جا چکے ہیں. اور چاندنی بیگم جب اس کا ذکر کرتی ہے تو اسے ابا کا فرار کہتی ہیں اور ہر رات ان کی صحت اور سلامتی کی دعائیں بھی کرتی ہیں. پھر شاگرد پیشے کی پوری دنیا ہے جس کا کاروان قرۃ العین کے ہر فسانے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. تین کٹوری ہاؤس والے راجہ صاحب کی تین بیٹیاں, جنہیں راجہ صاحب کے بدخواہ تین کٹوریوں کے نام سے یاد کرتے ہیں, اپنی ایک کائنات بسائے ہوئے ہیں. بڑی کے میاں کراچی جا چکے ہیں, منجلی کا نکاح ٹیلی فون پر ہوا اور وہ بھی کراچی سے بھاری, چھوٹی صفیہ نہایت خوش شکل اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی لیکن بچپن میں پولیو نے ان کا بایاں ہاتھ بیکار کر دیا. لال کوٹھی کے ساتھ کھلا سہن और बुलका बाग बैरिस्टर साहब के गरीब मौकल बाग के गोशे में इस्तादा नीम मुख्तसर सी शिकस्ता मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते और फिर इंतजार में मसरूफ हो जाते। बाग के दूसरे गोशे में नदी के रुख पीपल का बड़ा दरख्त था, गिरदा गिर्द एक चबूतरा था, मुंशी भवानी शंकर भगवान लाल माली और फटकू चौकीदार वहां पूजा पाठ कर लेते थे। यह मामला जो पहले बाब में इंतहाई मासूमाना शक्ल में नमूदार होता है, आगे चलकर फिरका परस्ती और मजहबी तफरीक का हजम इख्तियार करने वाला है। इसके बाब के खत्म होने तक बैरिस्टर अजहर अली और बदरुद्दीन बेगम दोनों इंतकाल कर जाते हैं और उसके आगे मुस्तकबिल है जो एक एक बाब से माजी बनता चला जाता है। कोई जमाना था कि उर्दू का अदब का कारी किसी अच्छे अफसाने का मुंतजर रहता, ऐसे अफसाने का छपना खबर का दर्जा होता। हमारे सैयद अमजद हुसैन अपने कॉलेज से साइकिल पर बैठकर गवर्नमेंट कॉलेज हमसे मिलने आए और कहा कि बरकरदारों अदब लतीफ के सालनामे में इसमें चुगताई का अफसाना लिहाफ छपा है, फौरन पढ़ लो कहीं पर्चा जब्त ना हो जाए। और एक नया लिखने वाला सरेला अशफाक अहमद को रोक कर कहता था, यार तुमने अभी तक कृष्णनगर का अफसाना दो फरलांग लंबी सड़क क्यों नहीं पढ़ा? अब सिर्फ चंद लोग बाकी हैं जिनकी नई तहरीर का छपना अदब की दुनिया में खबर का दर्जा रखता है। कुरुतुलैन हैदर की तहरीर इस दमन में आती है। चुनाचे लाहौर में एक किताब की रूनवाई के जलसे में मुझे इंतजार हुसैन मिल गए। बोले, चांदी बेगम पढ़ लिया? मैंने अर्ज किया, पढ़ रहा हूं। पूछा, कहां तक पहुंचे? मैंने कहा, बेचारी चांदनी बेगम तीन कटोरी हाउस में पहुंचकर दुख झेल रही है। शागिर्द पेशे में पीढ़ी पर बैठती हैं, बावर्ची खाने की पीढ़ी में बैठकर खाना खाती हैं और टूटे दालान में खटिया पर सोती हैं। सच पूछिए तो मुझे मुसव्वर गम अलामा राशिदुल खैरी याद आने लगे। इंतजार से मुस्कुराए, घबराइए नहीं, चंद सुबह बाद चांदनी बेगम का इंतकाल होने वाला है, फिर मुझे टेलीफोन कीजिएगा कि आप पर क्या गुजरी। उसी रात मैंने उन्हें टेलीफोन किया, इंतजार हुसैन चांदनी बेगम का इंतकाल हो गया अभी 5 मिनट पहले, मगर उसके साथ और भी बहुत कुछ रुखसत हुआ। लाल कोठी खुद और उसके सब मकीन कंबरली, उनकी तरादार बीवी बेला और खुद भवानी मुंशी भवानी शंकर सब आग की लपेट में आकर राख हो गए। इंतजार हुसैन ने कहा, मगर क्यों? मैंने कहा, शायद लाल कोठी और उसके मकीनों का जल जाना मकाफात अमल हो। उसके आग लगने से पहले कंबरली और बेला के दरमियान चांदनी बेगम की मेजबानी से इनकार करने के लिए जो नहायत गैर इंसानी गुफ्तगु हो रही थी, वो उसने भी तो सुनी होगी जो अलबसीर भी है और अलसमी भी है। बोले, अगर यही बात है तो फिर खुद चांदनी बेगम और मुंशी भवानी शंकर इस आग में क्यों जल गए? मैंने कहा, इंतजार हुसैन, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। अलबत्ता ऑक्सफोर्ड में इलाहियात के उस्ताद प्रोफेसर कैनन रेवन कहा करते थे कि अगर गुनाह सिर्फ बंदे और खुदा के दरमियान होता तो मामला बहुत आसान था, जो गुनाह करता उसे सजा मिल जाती। लेकिन मुसीबत यह है कि जब गुनाह का दायरा अज़ाब फैलता है तो उसमें वो लोग भी शरीक हो जाते हैं जो शरीक के गुनाह न थे। फिर मैंने कदर तवक्कुफ के बाद अर्ज किया, इंतजार हुसैन, आप ठीक कहते हैं, अगर मकाफात अमल होता तो तीन कटोरी हाउस पर तो कोई अजाब नाजिल ना हुआ, हालांकि वहां भी चांदनी बेगम से बहुत बदसलूकी हुई थी। बोले, इन सवालात को आप नावल के खात्मे तक महफूज रखिए। यह बताइए, चांदनी बेगम के मरने के बाद अब नावल में आपकी दिलचस्पी कुछ बाकी है? फिर कहने लगे, अभी देखते जाइए, इस नावल में तो मौत का बाजार गर्म है। मैंने अर्ज किया, दर हकीकत तो मौत का बाजार जिंदगी में गर्म है, शेक्सपियर की स्टेज पर भी कुश्तों को पुछते लग जाते हैं। साहब, बात यह है कि कुरुतुलैन हैदर के तख्लीकी मंजरनामे में एक अहम चिश्त, एक अहम जहत वक्त है। वो फर्द की दास्तान हो या तहजीब का अरूज व जवाल हो, उसकी हर लम्हा तगीर पजीरी क्या है? वो एक दायरा है या आगे की सम्त बढ़ती हुई सीधी लकीर है? हर फर्द और हर चीज अपनी तकमील की तरफ जा रही है या फना की तरफ जा रही है? जब मैंने आपसे पूछा था आप क्या वजह है, और जब आपने जवाब दिया था तो उसके दरमियान वक्त रुका नहीं था। अगर वक्त रुकता नहीं तो हम बार बार घड़ी की तरफ क्या देख रहे हैं? इकबाल ने कहा था, अव्वल व आखिर फना, जाहिर व बातिन फना। क्या अशिया और अफराद पर वक्त की पाबंदी फना की मंजिल का सफर है? ये वो सवाल है जो कुरुतुलैन के नावल में बिलमूम और जेर नजर नावल में बिलखसूस उभर कर सामने आते हैं। आग का दरिया, और आपने आग का दरिया भी पढ़ा होगा, आग का दरिया वजूद आदम के दायरे की तकमील करता नजर आता था और चांदनी बेगम वजूद आदम की एक सीधी लकीर की तरफ सफर करता दिखाई देता है। इस मौके पर हमारे दोस्त दाऊद राबर का एक मुशाहदा काबिले जिक्र होगा कि मौसूफ अदब और मौसीकी दोनों के रम शनास हैं। एक जगह लिखते हैं, इक्तिबास है, हमारे संगीत की ताले हिंदू के तहत शुरू ने हमें सुझाई हैं, झूमरा बलमपत का एक ताला, चौताला आड़ा चौताला, ये सब ताले तबील चक्कर की ताले हैं। चक्कर जो ही पूरा होता है पहला मात्रा धम से आता है, उसके धम से आने को सम कहा जाता है। सम गोया ऐलान है विष्णु के बेदार होने और महाद्युग के चक्कर का आगाज का। सम इसी शान से बजता है जैसे 12 बजे का घंटा। कुरान करीम में और बाइबल में जो शौर जमान है वो इस हिसाब से नहीं है। इन सहीफों के हिसाब से अजल और अबद के दरमियान जमान अबद की तरफ बढ़ती हुई एक शाहरा है, मुस्तकीम है, न के चक्कर। इक्तिबास खत्म हुआ। कुरुतुलैन के नावलों में वक्त के ये दोनों तसव्वुर कार फरमाई करते हैं। ये उनकी जाती फिक्र भी है और गंगा जमनी तहजीब की देन भी है। जो जात वक्त की असीर है वो मौत से आजाद कैसे हो सकती है? अफलातून ने कहा था कि फलसफा मौत की तैयारी का नाम है। हदीस कुदसी है कि मौत से पहले मर जाओ। महात्मा बुद्ध के यहां निर्वाण की तलाश मौत के मुकाबले से पैदा होती है और हाइडेगर का कहना है कि इंसान अपने हकीकी वजूद को मौत के रूबरू होकर ही पा सकता है। और बाबरस यहां जब मैं बैठा रहता हूं दरियाए हटसन के किनारे, तो अभी पिछले दिनों जो दो किताबें पढ़ गया उसमें लिखा है कि तमाम कायनात में, हैवानी कायनात में सिर्फ इंसान है जिसको अपने शऊर के साथ साथ मौत के यकीनी होने का एहसास पैदा होता है। कौओं को, चिड़ियों को, शेरों को, हाथियों को, चीतों को ये तो पता है कि उनका कोई साथी मर गया, लेकिन जैसे इंसानों के यहां एहसास और शऊर तयक्कुन के साथ है कि हर इंसान को मरना है, ये इस सारी कायनात में, हैवानात की दुनिया में, एनिमल वर्ल्ड में सवाय इंसानों के किसी और के यहां नहीं है। सलीम अहमद ने जब यह सवाल उठाया कि इकबाल के बातन में इकबाल की शायरी का सरचश्मा कहां है और उनके तजुर्बे की गहराई में उतर कर उनकी शायरी की बुनियाद तलाश करने की कोशिश की, तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इकबाल मौत के रूबरू होकर जिंदगी के मानी दरियाफ्त कर सके। और बकौल उनके, इकबाल की शायरी ख्वाहिश मर्ग की मनफियत को जिंदगी के इस्बात में बदलने का अमल है। इस सिलसिले में सलीम अहमद का एक मुशाहदा दिलचस्पी से खाली ना होगा। वो लिखते हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि इकबाल के वजूद में मौत का ये मसला इतनी शिद्दत क्यों रखता है? क्या इसकी वजह मौत का आम तजुर्बा है या किसी अजीज दोस्त की मौत का अलवी है? मेरे जहन में कई बार ये ख्याल पैदा हुआ कि इकबाल इस मसले से कहीं अपनी मां की मौत की वजह से दो तो चार नहीं हुए। लेकिन बांगे दरा में उनकी नज्म वालिदा मरहूमा की याद में इस ख्याल की तगलीत हो जाती है। इस नज्म में वो मां की मौत से मुतासर नहीं, मां का जिक्र तो सिर्फ बराए बैत है, यहां वो किसी फर्द की मौत की बजाय खुद मौत के मसले से उलझे हुए नजर आते हैं। चुनाचे मौजूदा शवाहद की रोशनी में इकबाल की मौत से यह वाबस्तगी किसी खारजी मुहर्रक से पैदा नहीं होती, उसका सोता खुद उनके अंदर है। इक्तिबास खत्म हुआ। दूसरी तरफ हमारे फैसा में कि वो जिंदगी के कामों में ऐसे उलझे रहे कि वो मौत के लफ्जी से कन्नी काट कर गुजर गए। नक्शे फरियादी में उनकी जवानी के जज्बात वाबस्ता हैं। मर्ग का लफ्ज सिर्फ एक मरतबा आया और वो भी जश्न मर्ग मोहब्बत। अपने बड़े भाई की मौत पर जो नज्म लिखी वो किसी फलसफे का इजहार नहीं, सिर्फ जाती महरूमी और जुदाई का आलम है। हां, अलबत्ता हफ्से हैदराबाद के तजुर्बे से गुजरकर कत्ल होने और शहीद होने का रूमानी तसव्वुर ऐसा आया कि उनके शेर के दरोबाम इसी से सह गए। फिर हम ही कत्ल हुआ है यारो, चलो कड़ी है कितनी सलीबें मेरे दरीचे में, शहीद जिस्म सलामत उठाए जाते हैं, दार की खुश टहनी पे मारे गए। अलबत्ता जब फैज तौरेत की रिवायती उम्र यानी 30 बरस और 10 को पहुंचे तो उन्होंने वो खूबसूरत नज्म लिखी जिसका मिसरा अव्वल है, किस तरह आएगी जिस रोज कजा आएगी। اپنے سارے کمال کے باوجود یہ نظم موت کا فلسفہ نہیں، ایک گہرا ذاتی تجربہ ہے۔ قرۃ العین حیدر کا معاملہ الگ ہے، ان کی تحریروں میں ابتدا ہی سے اقبال کے کلام کی طرح ایک سوالیہ نشان موجود ہے، وقت کیا ہے؟ سوچنے والا جب بھی یہ سوال کرے گا اسے موت کے کائناتی مسئلے سے از بس دوچار ہونا پڑے گا۔ اپنے ابتدائی فکشن میں جب وہ ایک بچے کی سی سادگی، حیرت اور مسرت سے انسانوں اور چیزوں کا مشاہدہ کر رہی تھی، اس سوال کی گونج سنائی دینے لگی تھی۔ ان کا ایک ذاتی تجربہ اس سلسلے میں خاص معنی رکھتا ہے۔ آج سے 40-42 برس پہلے جب قرۃ العین حیدر سفینہ غم دل لکھ رہی تھی تو وقت گزراں اور مرگ لازم سے اپنے ایک گہرے تجربے کا اظہار انہوں نے اس طرح کیا تھا۔ یہ اقتباس ہے ان کے ناول سفینہ غم دل سے۔ لمحہ اور اس کے بعد لمحہ اور اس کے بعد لمحہ، وقت کے باہر گھنٹیاں پیچھے کی طرف بجتی جا رہی ہیں۔ باغ میں پانی کی موٹر گھوم گھوم کر رہی ہے، گھاس میں کوہر جذب ہو رہا ہے، باہر روشنی اور تاریکی ہے اور موت ہے، اور نم زمین کے اوپر سے ہوائیں تیزی سے چلاتی ہوئی گزر رہی ہیں۔ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ابھی کیا ہوا تھا میری پیاری سینٹ این؟ ابھی یہ ہوا تھا کہ وہ انسان جو گیلری کے دوسری طرف اس گرم، محفوظ اور آرام دہ کمرے میں سو رہا تھا، وہ اسی طرح لیٹے لیٹے اچانک ختم ہو گیا۔ غسل خانے کی طرف جاتے ہوئے وہ فرش پر گرا، اور تم سب جب اس کو اٹھا کر مسہری پر لٹانے لگے تو وہ ختم ہو چکا تھا، یعنی وہ اس جگہ حیات کے اس دائرے سے بالکل بے تعلق ہو گیا۔ وہ انسان جو تمہارا باپ تھا، جس نے بھی 3 گھنٹے پہلے گھڑی دیکھی تھی، تم سے باتیں کی تھی، تم کو شب بخیر کہا تھا، تم کس لیے یوں بچوں کی طرح کمروں کے کونوں میں چھپ چھپ کر چلا چلا کر روتی پھر رہی ہو؟ ایک طوفان زدہ چاند یوکلپٹس کے جھنڈ کے پیچھے جا چکا ہے اور آہستہ آہستہ صبح ہو رہی ہے۔ اب ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہر بات کہی جا چکی ہے، ہر رنج سہا جا چکا ہے، ہم زندہ ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ میں زندہ ہوں، ماضی سے یکلخت میں آگے نکل آئی ہوں، یہ رات جو دفتن ماضی میں شامل ہو گئی۔ چنانچہ ابا میاں، یہاں سے ہم الگ ہوتے ہیں، آج کی اس کوہر آلود صبح سے میرے اور آپ کے وجود کی کیفیت الگ الگ کر دی گئی، اور میں کسی اور جلاوطنی، کسی اور سفر کی تیاری کے لیے آپ کے ہال ڈور پر چڑھی بیٹھی ہوں، اور ایسا کبھی نہ ہوگا کہ زندگی میں ہم گھر واپس آ جائیں۔ اقتباس ختم ہوا۔ قرۃ العین حیدر کے لیے یہ موت سے آنکھیں چار ہونے کا پہلا گہرا تجربہ ہے۔ دراصل اسی ناول یعنی سفینہ غم دل میں ان کے بعد آنے والے ناول آگ کا دریا کا تخلیقی بیج موجود ہے۔ اسی ناول میں وہ وقت کی جبریت اور موت پر فتح حاصل کرنے کے لیے کائنات سے اور انفس کو آفاق سے ملا کر موت سے آنکھ بجولی کرتے بھی دکھائی دیتی ہیں، اس طرح کہ اپنی ذات کو پھیلا کر ماضی اور مستقبل پر محیط کیا جائے۔ اب اسی ناول میں سے ایک اور اقتباس سنیے، جس سے معلوم ہوگا کہ قرۃ العین حیدر وقت کے ساتھ یہ ٹرک کیسے کر رہی ہیں۔ یہ اقتباس ہے۔ ارون راجونش، میں نے پیار سے پوچھا، اس عطا پیار سے جو صرف ایک لڑکی، ایک بہن محسوس کر سکتی ہے، تم چلے گئے ہو، لیکن ابھی حیات کے اور قافلے آئیں گے اور لڑائیاں لڑیں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ تم اور میں تو وہ قافلہ تھے جو والگا کی وادیوں سے آیا تھا، جس نے یورپ کے چرچ سجائے تھے، جس نے قرطبہ کو آرائش دی تھی، تم نے بلو ڈینیوب بھی کمپوز کیا تھا۔ مجھے تو بارہا سارے یورپ میں صلیب پر جلایا گیا، لیکن میں برابر زندہ رہی، مجھے قزوین میں بھی قتل کیا تھا، کرتاجنا میں تم میرے ساتھ تھے، بابل میں ہم نے اکٹھے باغات آباد کیے، ایلورا میں غاروں کو منقش کیا، مسرا نگری میں تم نے بانسری بجائی اور میں نے تمہیں مکھن چرانے کی ترغیب دی، میں نے صدیقہ مریم کے ساتھ اس کے بیٹے کی عبادت کی اور اس کے پیر اپنے بالوں سے دھوئے۔ تم بھول گئے کہ صدیقہ مریم کے بیٹے تم خود ہو، تم اور میں حیات کی ابدی روح ہیں، ساری انسانیت کی اجتماعی طاقت ہے۔ پھر قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا چھپا، تو اسے قرۃ العین کی تحریروں میں عظمت کا ستون قرار دیا گیا, ان کا اعلیٰ ترین تخلیقی کارنامہ بتایا گیا. اس کی زمانی ترتیب پر گفتگو کرتے ہوئے کسی نقاد نے کہا کہ آواگون کی کار ہے. یہ بھی کہا گیا کہ یہ ناول انسانی تہذیب کا عظیم الشان میوزیم ہے, جس کی گیلریوں میں پراچین بھارت, ہندو مت, بدھ مت, اسلامی ہند اور برطانوی ہند کے زمانوں کے نوادرات جمع کر دیے گئے. یہ سب منظر جو اپنے وقت میں عظیم تھے مگر وقت کے ہاتھوں آخر فنا کے گھاٹ اتار دیے گئے. مگر سوال یہ ہے کہ وقت اور موت کے اس کھیل میں اس ناول کے کردار افراد ہیں یا آرکیٹائپ ہیں؟ آگ کے دریا سے مصنفہ کو بہت داد موصول ہوئی, مگر نقصان یہ ہوا کہ ان کے بہت سے قاری اور نقاد اب اس مقام سے آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں ہیں, اور جب قرۃ العین کا کوئی ناول چھپتا ہے وہ اسے آگ کا دریا کی عنق لگا کر پڑھتے ہیں. چاندنی بیگم کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے اور اسے بھی اسی عنق سے دیکھا جائے تو اس داستان میں جو جہان دیگر ہے وہ پوری طرح جلوہ گر نہ ہوگا. اس ناول میں وقت دائرے کی صورت نہیں گھومتا, خط مستقیم کی صورت میں رواں دواں ہے, اور موت تمثال نہیں حقیقت. تخلیق, کمال, زوال اور فنا یہ سب وقت کی سازش بھی ہے اور وقت کا آئینہ بھی ہے. شاید ایک بات دلچسپی سے خالی نہ ہو, قرۃ العین حیدر جب پاکستان چھوڑ کر ہندوستان گئی تھی تو جن کرداروں کے ساتھ زندگی بسر کرنا شروع کی تھی وہ کوئی جامد کرداروں کی دنیا نہیں تھی. ذرا توجہ کیجیے اس خیال کی طرف. ان کرداروں کو بچپن سے جوانی, جوانی سے بڑھاپے اور زندگی سے موت کی طرف سفر کرنا ہے. چیخوف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا عجیب ہے جو اپنے کرداروں کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہے گویا وہ اس کے عزیز اور رشتہ دار ہوں. یہ وصف دراصل روسی ادب کے ایک وسیع حصے کی روایت ہے. یہی حال قرۃ العین کے کرداروں کا ہے. کچھ عجب نہیں کہ وہ چاندنی بیگم کے انجام پر خود بھی روئی ہو. ڈکنز کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ایک صبح ہمسائے کے ہاں جا کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور پوچھنے پر کہا کرنل پاسڈ اوے لاسٹ نائٹ ایٹ ٹو. یہ ان کا مشہور کردار کرنل بلمپ کی موت کی طرف سے اشارہ کیا گیا. بالزک پیرگویا کی موت کا حال لکھتے وقت غم سے اس قدر نڈھال ہو گیا کہ اس کے ڈاکٹر کو علاج کے لیے بلانا پڑا. ایلی آئرن برگ نے کہا تھا کہ ادیب کو اپنے کئی کرداروں کے ساتھ اپنی موت سے پہلے موت کے کرب کو جھیلنا پڑتا ہے, اور ناول کے خاتمے پر اس کی حالت ایک ایسے شخص کی سی ہو جاتی ہے جس کو زبردستی ان مانوس انسانوں سے جدا کر دیا جائے جن کے ساتھ وہ زندگی بسر کرنے کا عادی تھا. ناول کے ختم ہوتے ہوتے یہ خیال بھی دل سے گزرتا ہے کہ اگر اس کا عنوان چاندنی بیگم نہ ہوتا تو اچھا تھا. قرۃ العین نے آج تک اپنے کسی ناول کا عنوان کسی کردار کی رعایت سے نہیں رکھا, ناول کی داستان یا اس سے عظیم تر موضوع کی مناسبت سے رکھا ہے. اس ناول کا عنوان یہ غلط فہمی پیدا کرتا ہے کہ چاندنی بیگم اس کہانی کا مرکزی کردار ہے, جو وہ شاید نہیں ہے. اس ناول کی تین کٹوریاں راجہ انور حسین کی تین صاحبزادیاں نہیں بلکہ چاندنی بیگم, بیلا اور صفیہ ہیں. یہ تینوں گوپیاں ہیں جو ایک مرد کے واسطے سے ایک رشتے میں پرو دی گئی ہیں. اگر آپ نے پڑھا ہے, جن لوگوں نے آپ میں سے پڑھا ہے چاندنی بیگم, ان کو معلوم ہے کہ یہ صاحب جو کمبرلی تھے, چاندنی بیگم تو ان کی ٹھیکرے کی مانگ تھی, صفیہ تو ان کی ٹھیکرے کی مانگ تھی, اور بیلا ان کی سچ مچ شادی ہوئی اور چاندنی بیگم کی شادی ان سے ہونے والی تھی, چاہتے تھے کہ ہو جائے. یہ تینوں گوپیاں ہیں جو ایک مرد کے واسطے سے ایک رشتے میں پرو دی گئی ہیں, ایک دوسرے سے الگ الگ مگر اس نسبت سے قریب قریب. اس برنداون کے نند لال تو کمبرلی ہے مگر وہ بدقسمتی سے کسی ایک شخصیت کی تکمیل بھی نہیں کر سکے. نند لال بھی میں نے برائے بیعت کہہ دیا, ورنہ اساتیری مرلی والے نند لال تو بیک وقت 10 گوپیوں کے پاس موجود ہوتے تھے, اور جب وہ کہیں سے غائب ہوتے تو ایک گوپی دوسری سے پوچھتی میرے نند لال کہاں ہیں, تو دوسری حیرت سے پوچھتی تمہارے نند لال. شخصیت کی تکمیل تو کیا, وہ تو جوانی میں رخصت ہوئے اور جاتے جاتے لال کوٹھی میں 2 گوپیوں کو ساتھ لے گئے, باقی رہ گئی صفیہ سلطان. تو ان کے انجام کے لیے داستان جاری رہتی ہے. ایک رویا ہے جو ناول کے انجام تک آتے آتے خواب پریشان ہو کر بکھر جائے گا. 20ویں صدی کے نصف آخر میں اردو ادب میں ہجرت और हिजरत से पैदा होने वाले अदब का बहुत मशकूर हुआ। कुरतुलैन हैदर के नावल जिस तहजीबी तारकोत से बुने जाते हैं उसका शिराजा भी इस वाक्य से मुतासर हुआ। खुद उनकी जात हिजरत के अमल से भी गुजरी और हिजरत माकूस के अनोखे तजुर्बे से भी दो चार हुई। मैंने ये हिजरत माकूस का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि वो पहले पाकिस्तान आई, पाकिस्तान में कई साल बसर किए, फिर हिजरत माकूस करके वापस लखनऊ चली। ये अमल भी गोया आर्यन तस्वुर वक्त की तरह एक सीधी लकीर नहीं बल्कि दायरा था। कुरतुलैन के यहाँ हिजरत महज एक वाक़े या हादसे का नाम नहीं है, एक नई ज़हनियत, एक नए तर्ज एहसास का नाम है जो इस वाक़े के ज़ेर असर होता है। चांदनी बेगम के वालिद और परवीन के मियाँ का अपने ख़ानदानों को छोड़कर कराची चले जाने का उन्होंने नाम हिजरत नहीं फरार रखा। इस सिलसिले में यह लफ्ज़ सबसे पहले 1947 में शाहजहां की बनाई हुई मस्जिद के सेल में खड़े होकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस्तेमाल किया था। निसफ सदी होने को आई है लेकिन मालूम होता है कि इस लफ्ज़ की गूंज हिंदुस्तान में अभी तक बाकी है। कुरतुलैन के इस नावल में इस मिजाज की बहुत तस्वीर कशी की गई है जिसका मजाहरा हिंदुस्तान से आए हुए महाजर वापस जाकर अपने जबू हाल अजीज व अकारब की हालत देखकर अपनी पाकिस्तानी दौलत और खुशहाली के जरिए करते हैं। यह लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं किया गया लेकिन लगता यही है जैसे कहा जा रहा है कि भला इस छछोरेपन की क्या जरूरत थी। परवीन कराची से लखनऊ जाकर अपने मैके यानी तीन कटोरी हाउस में मुकीम है। परवीन अपने कमरे से निकली, कुर्सी पर बैठकर चंद पुराने जोड़ों का जायजा लिया। अम्मा हवा के जमाने का सारा सामान, हमारे यहां तो कपड़े तीन चार बार पहने और कचड़ी में बांधकर फाटक पर रख दिए जाते हैं, जो चाहे उठाकर ले जाए, या गरीब रिश्तेदारों के लिए इंडिया ले आते। ये एक टुकड़ा। जरीना ने सर उठाकर बहन को देखा, परवीन तुम भी इस किस्म की गुफ्तगू करने लगी। अफसोस, परवीन ने जरा शर्मिंदा होकर एक गुलदोज कारचौबी पर हाथ फेरा, या फिर कोटेशन, गाड़ियां शाहरा पर आ गई। तुम्हारी सड़कें बहुत उमदा हैं, फिरोजा ने फराख दिली से रिमार्क किया। फिरोजा पाकिस्तान से हिंदुस्तान गई। तुम्हारे यहां भी, फिरोजा बेसाख्त कहनी चाहती थी कि अब्बू ने मुझे नई होंडा अकॉर्ड लेकर दी है, अब की बार आओ तो तुम्हें सहूलत सवात लेकर जाऊंगी। डर के मारे चुप रही आमना, यह भी फौरन पूछती होंडा अकॉर्ड क्या होती है। कमाल है, ये लोग फौरन कारों के नाम तक से वाकिफ नहीं। कल डिक्की से पजेरो का जिक्र किया, पजेरो भी समझानी पड़ी। तीसरा, बाहर आते हुए परवीन सुल्ताना से एक ठंडी सांस भरकर कहने लगी, सुन रखा था भारतीय दरगाहों पर दौलतमंद पाकिस्तानी समझकर फकीर खेल लेते हैं, आज देख भी लिया, सारे मंगते मेरे और डिंकी के पीछे ही पड़े रहे। खाला, आपके यहां भी तो दरगाहों पर भिखारी होते हैं, शैला ने दबी जबान में पॉइंट आउट किया। इतने नहीं, खाला ने जवाब दिया, खुदा की पनाह तुम लोगों ने भिखारियों का मुवाजना भी शुरू कर दिया। विक्की ने हैरत से कहा। इस तरह की कई मिसालें सारे नावल में फैली पड़ी। दूसरी तरफ इस नावल के हिंदुस्तान में जो नस्ल बड़ी हो रही है वो बैरिस्टर अजहर अली और राजा अनवर हुसैन की रिवायती जंजीरों से आजाद हो चुकी है। वो पिंकी, बिल्की, शिल्ली, एमी, फैरी, टोनी, बॉबी की नस्ल है जिनका रिवायत से रिश्ता है भी और नहीं भी। जमाने को बुरा मत कहो कि जमाना खुद खुदा है। कुरतुलैन के नावल का एक वस्फ यह भी होता है कि उनकी मरकजी कहानी के साथ साथ दीगर कहानियों का एक रेला चलता रहता है। वो सब कल्चर की तस्वीर कशी बड़ी मेहनत से करती है। तवायफों के टोले, गाने बजाने वाले डेरादारियों की हवेलियां, भांड, नट, शोदे, उर्स, मेले ठेले, मिलाद की महफिलें, मुहर्रम के ताजिए, मरसिया खानी की मजलिसें, शागिर्द पेशे के झमेले, गर्जे के एक कारवां है मेरे फसाने के साथ साथ, ये सब कुरतुलैन फिक्शन की पुर रौनक कायनात है। ये उनके नावल की लैंडस्केप है। वो हर सब कल्चर का मुहावरा, रोजमर्रा और लहजा इस मेहनत से मुताला करती है कि सनद रहे, मगर कहीं कहीं इस खेल से नावल की बुनत में झोल पड़ जाते हैं। ये बात मैं चाहता हूं आप तवज्जो सुनिए। मुझे खुशी हुई कि कुरतुलैन हैदर ने चांदनी बेगम में से जो टुकड़ा आप लोगों को पढ़कर सुनाया उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये इंडिपेंडेंट टुकड़ा है,
सेल्फ सफिशिएंट।
मगर कहीं कहीं मैंने अर्ज किया ये सब कुरतुलैन की फिक्शन की पुरौनक कायनात है ये उनके नावल की लैंडस्केप है, वो हर सब कल्चर का मुहावरा रोजमर्रा और रहजा इस मेहनत से मुताला करती है कि सनद रहे, मगर कहीं कहीं इस खेल से नावल की बुनत में झोल पड़ जाते हैं।